الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو ہم اس مجلس میں سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر پڑھا کرتے ہیں معارف القرآن کی جلد نمبر 5 میں سے، اور جو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں ان کے معارف و مسائل ہم پڑھ رہے ہیں. تو ان میں جو درمیان کی مجلس ہفتے کے بیچ میں جو ہوتی ہے خواتین کے آن لائن درس قرآن کے اندر، تو اس میں ہم نے جو پڑھ لیا تھا اس کا خلاصہ یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مقام محمود عطا فرمایا. مقام محمود وہ خاص شفاعت کا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت جو ہے شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جو کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے. تو کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو لوگ ہیں تو ان کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے. تو کبیرہ گناہوں کے بارے میں پھر بات چلی تھی پچھلی مجلس کے اندر کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس کے اثرات جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں فوراً ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو کبیرہ گناہ ہم اس امید کے اوپر نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو شفاعت فرما ہی دیں گے اور پھر جو ہے وہ سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا اور جہنم کے اندر داخل ہونے سے ہم بچ جائیں گے، بلکہ اس دنیا کی زندگی میں ہی اس کی سزائیں جو ہیں وہ ملنی شروع ہو جاتی ہیں. مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو بھی برا کام کرے گا تو اس کی جزا وہ پائے گا. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. تو مومن کا یہ کام ہی نہیں کہ وہ اس امید کے اوپر گناہ کرتا رہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کبیرہ گناہ، جیسا کہ اصول ہے کہ ایک گناہ جو ہے پھر دوسرے گناہ کو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ کھینچتا ہے، اور دوسرا گناہ جو ہے وہ تیسرے گناہ کو کھینچتا ہے، اور اس طریقے سے انسان جو ہے وہ گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اس سلوپ کے اوپر وہ لڑھکتا چلا جاتا ہے. اور اس لڑھکنے کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی برفانی پہاڑ کے اوپر جب برف کا ایک پتھر لڑھکنا شروع ہوتا ہے اور وہ برف جو ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے، تو وہ پتھر اپنے ساتھ ساتھ پھر مزید برف کو ایکیومولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پتھر اس کا سائز پھر بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جتنا زیادہ وہ نیچے پہنچتا ہے اتنا زیادہ اس کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اس کو انگریزی کے اندر سنو بال ایفیکٹ کہا کرتے ہیں. تو شروع میں جو وہ چھوٹا سا پتھر تھا یا چھوٹا سا برف کا ڈھیلا تھا اس کو روکنا آسان تھا، لیکن جب وہ سنو بال بن گیا تو پھر اب آپ اس کو روک نہیں سکتے، وہ بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. تو گناہوں کی بھی یہی مثال ہے، اور یہ بات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائی ہے. تو اس وجہ سے گناہ پھر انسان کو کفر کی حد تک بھی لے جاتے ہیں، گناہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی تک بھی لے جاتے ہیں، اور ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے حق سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے گناہ کے لیے ہماری زندگی میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے, زیرو ٹالرنس, بالکل بھی اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. اگر احیاناً یا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے اگر ہو بھی گیا تو فوراً اس کے اوپر ہم نے توبہ کر کے اس کو بخشوانا ہے. تو یہ ایک بہت اہم نقطہ جو ہے وہ ہم نے پیچھے پڑھ لیا تھا, اور اس کے بعد پھر آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے اس کا ایک فائدہ, ایک اہم نقطہ بیان فرماتے ہیں کہ مہم مقاصد کے لیے مقبول دعا, یہ جو آیت پڑھی گئی وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, تو یہ اس دعا کی بات ہو رہی ہے. تو مہم مقاصد کا مطلب ہوتا ہے اہم, ہم عام طور پر اس کے لیے اہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہجرت مدینہ کے وقت حق تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعا کی تلقین فرمائی کہ مکہ مکرمہ سے نکلنا اور پھر مدینہ منورہ پہنچنا دونوں خیر و خوبی اور عافیت کے ساتھ ہو جائیں. یعنی یہ جو سفر کرنا ہوتا ہے اور خصوصاً ہجرت کا سفر, آپ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے ایک نئی جگہ جو ہے وہ سکونت اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہوتا ہے. ایک عام سفر بھی ہمارے لیے تو بڑا پروجیکٹ ہی ہوتا ہے, لیکن یہ تو پورا آپ موو کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک گھر کو دوسری جگہ پہ خالی موو کرنا وہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے, اور شہر جو ہے وہ مختلف ہو تو, اور مقصد بھی ایسا ہو کہ یہاں سے جو ہے وہ اپنی جان بچا کر کے جو ہے دوسری جگہ پہ جا کر کے اپنا کام مکمل کرنا ہے, اس سے زیادہ تو اہم اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا سکھلائی. اللہ رب العزت کی رحمت کی بہت ساری شکلیں ہیں, بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں, بہت ساری اس کی نشانیاں ہمارے سامنے ہیں. ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل اور روز روشن کی طرح عیاں, سورج کی روشنی سے زیادہ واضح, کہ اللہ رب العزت اپنے خزانوں میں سے ہمیں دینا چاہتے ہیں, اللہ رب العزت ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں. جو کچھ چاہتا ہے نا کسی سے, کسی کو دینا اگر چاہتا ہے تو اسی کو پھر وہ لینے کا طریقہ سکھلاتا ہے, اور جس کو دینا نہیں چاہتا تو اس کو لینے کا طریقہ کیوں سکھلائے گا, اس کو کیوں بتائے گا کہ مجھ سے اس طرح سے مانگو. تو اللہ رب العزت نے دعائیں سکھلائی, مطلب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ دیکھو تم مجھ سے اس طریقے سے مانگو تو میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں اور رحمان بھی ہیں. رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جو کہ اپنے دوست کو بھی عطا کرتی ہے اور اپنے دشمن کو بھی عطا کرتی ہے, اپنے دشمن کو بھی عطا کرتی ہے, مانگنے والے کو بھی عطا کرتی ہے اور نہ مانگنے والے کو بھی عطا کرتی ہے, وفادار کو بھی عطا کرتی ہے اور بے وفا کو بھی عطا کرتی ہے, فرما بردار کو بھی عطا کرتی ہے اور نافرمان کو بھی عطا کرتی ہے. تو رحمان کی جو صفت ہے وہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ظاہر ہوتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیتے ہیں, ایتھیسٹ اگر ہو, دہریہ ہو, جو کہ اللہ کے وجود کا ہی انکاری ہے, اس کے پاس بھی کھانا پینا ہوتا ہے, اس کے پاس بھی جو ہے وہ دنیا کی ضرورتیں ہوتی ہیں, بلکہ بڑی اس کی خواہشات بھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. دوسرے کفار جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, قرآن مجید کا انکار کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دنیا کی نعمتیں ان کو بھی مل رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دو وجوہات, ایک تو یہی الرحمان کی صفت والی وجہ, اور یہی غالب وجہ ہے, یہی اصل وجہ ہے, اور دوسری جو مشائخ نے بیان فرمائی یا ایک حدیث مبارکہ کا بھی مضمون بنتا ہے کہ اگر دنیا کی قیمت, دنیا کی وقت اللہ رب العزت کے سامنے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ بھی نہ دیتے. کافر کو پینے کے لیے, یعنی جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے یا اللہ کے قرآن کا, نبی کا انکار کرتا ہے, اس کو پینے کا ایک گھونٹ بھی نہیں ملتا. لیکن دنیا کی اللہ رب العزت کے سامنے حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی کہ مچھر کے پر کی کسی کے لیے حیثیت ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وجہ سے کافر کو بھی وافر مقدار میں دنیا عطا فرما دیتے ہیں. اب شیطان کا کام ہے بنی آدم کا نقصان کرنا, بنی آدم سے اپنی دشمنی نکالنا, اپنا حسد نکالنا. تو اب شیطان جو ہے وہ ہر اچھی چیز کو بھی اپنے حق میں استعمال کرتا ہے اور اس کو ابیوز کرتا ہے. تو شیطان کا کام ہے نقصان پہنچانا, اور نقصان کے لیے پھر وہ دھوکے کا راستہ اختیار کرتا ہے. سب سے بڑا ٹرکسٹر, سب سے بڑا دھوکے باز, سب سے بڑی تلبیس کرنے والا یہ ابلیس ہے. شاید لفظ تلبیس بھی جو ہے وہ ابلیس سے ہی نکلا. تو وہ پھر کیا کہتا ہے کہ دیکھو ملتا ہے نا سب کچھ, دیکھو کافر کو بھی مل رہا ہے, دیکھو جو ہے وہ منافق کو بھی مل رہا ہے, دیکھو دہریے کو بھی مل رہا ہے, دیکھو فاسق اور فاجر کو بھی مل رہا ہے. تو پھر وہ مسلمان ایمان والے کو بھی یہی دھوکہ دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں بھی مل جائے گا, تمہیں بھی ایسے ہی مل جائے گا جیسے کافر کو اور فاسق کو اور گناہگار کو مل رہا ہے. تو تمہیں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے بغیر ہی تمہیں مل جائے گا. اللہ ہے نا, اللہ دے رہا ہے نا, تو تمہیں بھی دے دے گا, تمہیں بھی مشکل سے نجات دلا دے گا, تمہارے بھی مسئلوں کو حل کر دے گا. تو یہ قرآن کی نفی کرتا ہے, یہ اپنا کلام وساوس کے ذریعے سے اور دھوکوں کے ذریعے سے بنی آدم کے ذہن کے اندر اتارتا ہے. حالانکہ اگر ہم اس راستے کو اختیار کریں جو کہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ راستہ ہے, اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنے کے لیے, اللہ کو جاننے کے لیے, اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کی پسند ناپسند معلوم کرنے کے لیے, اگر ہم نبیوں والا راستہ اختیار کریں تو ہم اس راستے سے کہاں پہنچیں گے, کلام اللہ تک پہنچیں گے. اور کلام اللہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے لیے شرطیں لگائی ہوئی ہیں, کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں, اور اگر ان کنڈیشنز کو میٹ نہیں کرو گے تو پھر تمہیں میری رضا نہیں ملے گی, تمہیں میری ناراضگی ملے گی, تمہیں عذاب ملے گا, تمہیں اس کی سزا ملے گی. قرآن ہمیں یہ بتلاتا ہے, قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں یہ بتلاتے ہیں, اور اسی کی تفسیر میں, اسی کی تشریح میں نبی علیہ السلام مزید تفصیل بتاتے ہیں, مزید بیان فرماتے ہیں. تو دنیا کے کھانا پینا اور دنیا کی آسائشیں جو ہیں اس کے اوپر قیاس مت کرو اللہ تعالیٰ کی رضا کو, اللہ تعالیٰ کی پسند کو اس کے اوپر قیاس مت کرو, یہ تو میں کسی کو بھی دے دیتا ہوں, جبکہ میں اپنی رضا کس کو دیتا ہوں جو کہ میری مانتا ہے, میرے حکموں کے اوپر عمل کرتا ہے, اور جو نہیں کرتا, من یعمل سوءا یجزا بہ, جو برا کام کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی. تو اس کے بغیر نہیں تمہیں جزا ملے گی, اس کے بغیر نہیں اللہ کی رضا ملے گی. تو اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں, لیکن دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ کنڈیشنز لگائی ہیں کہ تم میرا بندہ بن کر کے رہو اور مجھ سے دعا مانگو, مجھے میرا مقام دے کر کے مجھ سے دعا مانگو, مجھے اپنا رب اپنا پروردگار سمجھ کر کے مجھ سے دعا مانگو. تو دعائیں تو سکھنائی, لیکن دعا کے لیے جو ہے وہ پھر شرطیں بھی لگائیں, اور تقوی جو ہے وہ ان میں سے ایک شرط ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دعا مانگ, جب تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے لیے دعا مانگنا بھی ممکن ہوتا ہے, آسان ہوتا ہے. دیکھیں دعا کیا چیز ہے, دعا ہے کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھ کر کے اللہ رب العزت کو عظیم سمجھ کر کے, اللہ تعالیٰ کو عزت دے کر کے, اللہ تعالیٰ کو اس کا جو ڈیو مقام ہے وہ اپنے ذہن میں سوچ کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے, یہ دعا ہے نا, اس کا مطلب ہے دعا. کسی سے مانگنا کہ بھائی آپ مجھے پانی کا گلاس دے دیں, یہ دعا نہیں ہے. مانگنے کو تو آپ کسی بچے سے بھی مانگ سکتے ہیں, مانگنے تو آپ کسی جو ہے وہ اپنے نوکر سے بھی مانگ سکتے ہیں. کیا یہ دعا ہے نوکر سے مانگنا, بچے سے مانگنا, کسی اور سے مانگنا, کیا یہ دعا ہے؟ نہیں, یہ دعا نہیں ہے. دعا کی اصطلاحی تعریف تو وہ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے, عظیم سمجھ کر کے, اس قابل سمجھ کر کے کہ وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے اور میں اس کا محتاج ہوں, مجھے اس کی ضرورت ہے جو میں اس سے مانگ رہا ہوں دینے والے سے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ گناہ کیا ہوتا ہے, گناہ کی تعریف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا. اور حکم کی نافرمانی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ جس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں، جس کے حکم کو یا آپ اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس کی عزت آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اس کا مقام، اس کا مرتبہ آپ کے دل کے اندر نہیں ہے۔ تو اب جب ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جب ہم دعا بھی مانگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے دل کی جو کیفیات ہیں نا، یہ ہو جاتی ہیں آپس میں گڈمڈ، یہ آپس میں کلاش کر رہی ہوتی ہیں، یہ ایک سیلف ڈیلیوژنل قسم کی ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے انسان، سیلف ڈیلیوژنل قسم کی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ اسی شخص کے ساتھ، اسی ہستی کے ساتھ آپ جو ہے وہ عزت والا معاملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک عام انسان کو تو شاید ہم دھوکہ دے بھی سکیں اس طریقے سے کہ ادھر سے اس کی بدتمیزی کر رہے ہیں، ادھر سے اس کو جی 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 جی، جس کو ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں ایک محاورہ ہے اس کے لیے، گدھے کو باپ بنا لینا، جس کو ہم گدھا سمجھتے ہیں اس کو بھی اپنی ضرورت کے لیے باپ بنا لیتے ہیں۔ تو اکثر انسانوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ مجھے گدھا سمجھ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ مجھے باپ بھی بنا رہا ہے، یعنی میری عزت بھی کر رہا ہے اوپر اوپر سے۔ انسانوں کو تو نہیں پتا چلتا نا یہ باتیں، ہم تو بڑے تیز ہیں، بڑے ترار قسم کے لوگ ہیں، ہم اس طرح سے لوگوں کو چکر دیتے ہیں۔ کیا اللہ کو چکر دے سکتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے ہیں کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی والا معاملہ کریں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ عزت والا معاملہ کریں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور نہ ہم اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور نہ دراصل ہم اپنے دل کو دھوکہ دے سکتے ہیں، کیونکہ دل بھی جو ہے نا یہ بھی ایک الگ قسم کی چیز ہے، یہ عقل نہیں ہے، یہ دل ہے، دل کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ تو عقل سے جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا اس کا اثر ہمارے دل کے اوپر پڑتا ہے۔ تو دل تو ایک پیسیو قسم کی چیز ہے، عقل ایکٹیو قسم کی چیز ہے، جو کرتی ہے، جو ڈیسیشن میکنگ کرتی ہے۔ ہارٹ ڈیسیشن میکنگ نہیں کرتا، ہارٹ تو پیسیو ہوتا ہے، مجہول ہوتا ہے، اس کے اوپر افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے چیزوں کا، حرکتوں کا، سوچوں کا۔ تو اب دل کے اوپر ایک ایسا افیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے گناہ کا کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ دعا کے اندر کوئی جانی نہیں ہوتی، بلکہ مانگی ہی نہیں جا رہی ہوتی ہے۔ جب یہ بڑے لوگ پریشان ہوتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں، ہم سے دعا مانگی ہی نہیں جاتی، بھائی کیوں نہیں مانگی جاتی آپ سے دعا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر جو ہے نا وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے بے عزتی والے معاملہ آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کا اثر آپ کے دل کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ اب عزت والا معاملہ آپ کے دل کے اوپر ہے ہی نہیں، عزت کا جو جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آپ کے دل کے اوپر غالب ہے ہی نہیں۔ اور دعا کے لیے کیا چاہیے؟ عزت والا جذبہ چاہیے، پروردگار کو مقام دینے والا جذبہ چاہیے، جو کہ آپ نے اپنی عقل کی حرکتوں کی وجہ سے اس مقام کو ختم کر دیا اپنے پاس سے۔ ناؤ یو کینٹ میک دعا، اب آپ دعا مانگنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور دعا مانگنے سے محروم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اب آپ کے پاس تو تھا زیرو، ہماری کیپیبلٹی تو زیرو ہے نا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، سب کچھ تھا اللہ کے پاس، سب کچھ دینا تھا اللہ تعالیٰ نے، اب آپ جو ہے وہ ہر چیز سے محروم ہو گئے، اب آپ ہاتھ صاف بلینک ہو گئے بالکل، کیونکہ آپ کے پاس تو پہلے کچھ نہیں تھا، جو ملنا تھا، جو دینا تھا اللہ نے دینا تھا، اور وہ اب آپ لے نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے، مانگ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ سے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ بن مانگے جس طرح کافروں کو عطا کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں بھی عطا کر رہا ہے، مل رہا ہے ہمیں، بن مانگے مل رہا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کے ساتھ، بلکہ اس سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے اوپر توبہ کریں، اپنے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں، الہی عبدک العاصی عطاکا، اے میرے پروردگار میں تیرا ایک گناہگار بندہ ہوں، ابھی تیرے در کے اوپر حاضر ہوں، ابھی میں تیرے پاس آیا ہوں، مقرم بالذنوبی وقد دعاکا، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تجھ سے دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں، وَإِن تَغْفِرْ فَأَنْتَ لَذَاكَ أَهْلٌ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو اے اللہ تو ہی مجھے معاف کرنے کے اوپر قدرت رکھتا ہے، تو ہی اس کا اہل ہے، وَإِن تَطْرُدْ فَمَنْ أَرْجُو سِوَاكَ، اور اگر تو جو مجھے رد کر دیا، اگر تو نے مجھے نہیں معاف کیا، مجھے دھتکار دیا، اپنے در سے دھکے دے دیے، تو اے اللہ میں کس کے پاس جا کر کے مانگوں گا، میں کس سے امید لگاؤں گا، وَمَنْ يَرْحَمْ سِوَاكَ، اور تیرے علاوہ کون میرے اوپر رحم کر سکتا ہے؟ اس طریقے سے بندہ جو گناہگار ہے نا، جو عاصی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ بے عزتی والا معاملہ روا رکھا ہوا ہے، وہ دعا مانگے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ایسے دعا، ایسے معافی مانگے. اسی وجہ سے ترتیب کیا بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا اسی وقت، جب دعا مانگنے اس سے پہلے معافی مانگنے کیا جاتا ہے اس کے لیے؟ کوئی آگے پیچھے اٹھک بیٹھک، کوئی صدقہ خیرات، کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے اور اپنی چھوٹائی بیان کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے. اے اللہ، آئی ایم ہیلپ لیس، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں کسی چیز کے اوپر قادر نہیں ہوں سوائے ایک چیز کے. اللہ، میں ایک چیز کا قادر ہوں، میرے پاس ایک چیز کی قدرت ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنا ستیہ ناس کر سکتا ہوں، میں اپنا بیڑا غرق کر سکتا ہوں، میں اپنی لٹیا ڈبو سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو برباد کرنے کے اوپر قادر ہوں. اے اللہ، آپ مجھے میرے ہاتھوں اپنے آپ کو برباد نہ کرنے دیجئے، آپ مجھے روک دیجئے، آپ مجھے بچا لیجئے. جو خیر بھی ہے اے اللہ، آپ ہی سے مجھے ملے گی، میں خیر کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، میں تو اپنے بارے میں کوئی صحیح فیصلہ بھی نہیں کر سکتا. اگر میرے ہاتھ میں آپ نے میرا اختیار دے دیا، میں صرف اپنے آپ کو برباد کروں گا اور کچھ بھی نہیں کروں گا. اے اللہ، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، کامل میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ مجھے میرے حوالے نہ کیجئے. وَلَا تَقِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، مجھے ایک پلک جھپکنے کے مقدار بھی اپنے نفس کے، میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے. اے اللہ، تو اپنے آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. اب ہم تو رٹے رٹائے الفاظ خالی جانتے ہیں نا، اب جو بھی جانتا ہے وہ، ویسے بھی کوئی وہ بھی نہیں جانتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر دی، معنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، پتہ کچھ نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. نہ رب العالمین کا مطلب پتا، نہ عرش عظیم کا مطلب پتا، نہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا پتا، نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا پتا، نہ اللہ تعالیٰ کی عبودیت کی، معبودیت کا پتا، کچھ بھی نہیں پتا. او بھائی، دعا، علماء فرماتے ہیں کہ جب تک معانی نہ پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں، وہ دعا دعا ہوتی ہی نہیں ہے، وہ دعا دعا ہوتی ہی نہیں ہے. کیا مانگ رہے ہو تم؟ تمہیں پتا بھی ہے تو مانگ کیا رہے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو وہ پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہوگا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو، کلام کو پڑھنے کا ثواب، دعا کوئی تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو دینے کے اوپر مصر ہیں، اصرار کے ساتھ ہمیں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید کے اندر ہمیں دعائیں سکھلاتے ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ والی دعا سکھلائی. تو فرماتے ہیں حضرت مصر شفیع رحمۃ اللہ علیہ کہ اسی دعا کا ثمرہ تھا کہ ہجرت کے وقت تعاقب کرنے والے کفار کی زد سے اللہ تعالیٰ نے ہر قدم پر بچایا، اور مدینہ طیبہ کو ظاہراً و باطناً آپ کے اور سب مسلمانوں کے لیے سازگار بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بچانا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ بات پتا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی غار ثور کے اندر 3 دن کے لیے چھپ رہے ہیں، اور اونٹ کے اوپر چلتے ہوئے دیکھ بھی رہے ہیں کہ کہیں سے کوئی آ تو نہیں رہا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طریقے سے چل رہے ہیں کہ کبھی دائیں پہ ہوتے ہیں، کبھی بائیں پہ ہوتے ہیں، کبھی آگے ہوتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں. کس لیے؟ کہ اگر دشمن ادھر سے آ رہا ہوگا تو میں ادھر آ جاتا ہوں. جیسے لگتا ہے نا، جب باغیرت، بغیرت نہیں، جب باغیرت مرد جو ہیں وہ اپنی عورتوں کے ساتھ باہر نکلتے ہیں، تو اگر ان کو ذرا سا ہوتا ہے نا کہ بھائی ادھر سے کوئی میری عورتوں کو، حالانکہ عورتیں برقعے میں ہوتی ہیں، پھر بھی ادھر سے کوئی مرد جو ہے نا میری عورتوں کو دیکھ لے گا، وہ ان کے رائٹ پہ آ جاتے ہیں. اگر ان کو فکر پڑتی ہے کہ اچھا ادھر سے جو ہے وہ کوئی اس قسم کے مرد ہیں جو کہ میری عورتوں کو دیکھ لیں گے، حالانکہ وہ برقعے میں ہیں، وہ لیفٹ پہ آ جاتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایسی ہی کیفیت تھی ہجرت کے سفر کے اندر، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی سارے اسباب اختیار کر رہے ہیں. تو یہ اسباب اختیار کرنا کیا ہے؟ یہ امت کو تعلیم ہے کہ دیکھو، کرنا تو جو ہے وہ اللہ ہی نے کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اسباب بھی اختیار کرو. اور اس حقیقت کو ہمارے مشائخ نے سب سے بہترین سمجھائے. آپ نے یقیناً اپنے حضرت سے، ہمارے حضرت سے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے، ابھی شاید ہو سکتا ہے آج ہی اسی وقت ان کی اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہو. تو ان سے ہم نے کتنی بار سنا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پیچھے انگریزوں کی فوج لگی ہوئی تھی اور ان کے جو ہے وہ گرفتاری کے نوٹس جاری ہو چکے تھے تو وہ کہیں جا کر کے چھپ گئے، لیکن تین دن کے بعد پھر باہر آ گئے. تو لوگوں نے پوچھا مولانا اب باہر کیوں آ گئے، ابھی تو انگریز پھر بھی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو کہنے لگے میرے آقا علیہ السلام کی سنت میں نے نظر ڈالی تو انہوں نے تین ہی دن کے لیے چھپے تھے، وہ تین ہی دن کے لیے غار ثور کے اندر پناہ حاصل کری تھی. میں نے کہا یہ حجت میں پوری کر لوں، میرا کام ہے سنت کے اوپر عمل کرنا، میں نے سنت کے اوپر عمل کر لیا، اب مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو بہرحال یہ ان کی ایک کیفیت تھی. لیکن سمجھانے کی بات اس کے اندر کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کریں، لیکن اسباب جائز اسباب، جائز اسباب اور عقلی طور پر بھی سینسیبل اسباب اختیار کریں جو کہ عقل کے اندر بھی سینسیبل بنتے ہوں. ایک تو جائز ہونے چاہیے، شریعت کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، اور کچھ عقل کے اندر بھی آنے چاہیے. ایسے نہیں ہے کہ ماسک لگا رہے ہیں جو ہے نا اور اس کے بعد جو ہے جب کھانا آتا ہے تو ماسک اتار دیتے ہیں. پورا جہاز جو ہے ماسک لگایا ہوا ہے اور جب کھانا آتا ہے تو پورا جہاز جو ہے ماسک اتار دیتا ہے. عقل کدھر گئی، عقل کدھر گئی؟ کچی بستی کے لوگ جو ہیں وہ آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، اور ڈیفنس کلفٹن کے لوگ اور امیروں کے لوگ ہیں نا وہ ہسپتالوں کو بھر رہے ہیں. عقل کدھر گئی، شعور کدھر گیا؟ یہ اسباب اختیار کرنا ہے تم نے، جسٹ بیکاز سم ون سیڈ سو، جسٹ بیکاز تمہیں ان کے اوپر اعتماد تھا، اپنے رسول سے زیادہ اعتماد تھا، اپنے اللہ سے زیادہ اعتماد تھا، اپنی عقل سے زیادہ اعتماد تھا، تو جو وہ کہیں گے وہ تم ماننا شروع ہو جاؤ گے. ایسے اسباب اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قدم پر بچایا اور مدینہ طیبہ کو ظاہرا و باطنا آپ کے اور سب مسلمانوں کے لیے سازگار بنایا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ دعا ہر مسلمان کو اپنے تمام مقاصد کے شروع میں یاد رکھنا چاہیے، اور ہر مقصد کے لیے یہ دعا مفید ہے. تو مسنون دعاؤں میں جو کہ کسی نئی جگہ پہ جانے کے لیے، کسی شہر میں داخل ہونے کے لیے جو مسنون دعائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں، ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت پیاری پیاری بہترین دعائیں، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلیہا وحبب صاحلی اہلیہا الینا، اتنی زبردست دعا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے محبت جو ہے نا وہ ڈھانٹے مارتی ہے یہ دعا کو پڑھ کر کے. تو اس دعا کا تکملہ بعد کا جملہ ہے واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ منصب رسالت کے فرائض کی ادائیگی اور دشمنوں کے نرغے میں کام کرنا اپنے بس کا نہیں ہے، اس لیے حق تعالی سے غلبہ اور نصرت کی دعا فرمائی جو قبول ہوئی اور اس کے آثار سب کے سامنے آ گئے. اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائیں سکھلائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دعاؤں کو مانگا. ورنہ تو ہمیں بھی بہت سارے لوگ دعائیں سکھلاتے ہیں، ہمیں بھی ہمارے بزرگوں نے دعائیں سکھلائیں، قرآن مجید میں ہمیں لیکن ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. تو نبی میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ اللہ کے حکم کے اوپر کامل عمل کرنا، اور ہم اللہ کے حکم آتے ہیں لیکن کامل عمل نہیں کرتے. علم حاصل ہو بھی جاتا ہے پھر بھی عمل نہیں کر رہے ہوتے. اور دوسرا نبی علیہ السلام کا ہمارے اوپر احسان کہ انہوں نے وہ دعائیں جو قرآن کے اندر تھیں وہ تو امت نے پڑھنی ہی تھیں، وہ تو امت تک پہنچنی ہی تھیں، لیکن وہ دعائیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، وہ بھی اس انداز میں مانگی کہ صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں. حالانکہ چپکے سے مانگی جا سکتی ہے دعا، دعا تو اللہ سے مانگنی ہے نا، بندوں سے کو تھوڑی مانگی. تو پھر یہ اتنی ساری مسنون دعائیں کہاں سے آ گئیں حدیث کے اندر، کہاں سے صحابہ نے سن لی؟ کوئی ایسا کوئی اس قسم کا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ قسم کا کوئی ڈیوائس تو نہیں تھی جو کہ کیچ کر لیتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تحت الزبان جو ہے وہ الفاظ نکل رہے ہیں اور اس نے ریکارڈ کر لیا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنی کانورسیشن کو سناتے تھے اور صحابہ سنتے تھے اور یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد امت تک انہوں نے پہنچائی کہ ساری کی ساری دعائیں. تو ہمارے اوپر ان کا احسان ہے یہ سارا کا سارا. آگے فرمایا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ. یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے. بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے 360 کیوں تھے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے اور اس دن میں اس کی پرستش کیا کرتے تھے. یہ بت ان کے پاس پہنچتے کیسے تھے کہ جب کسی قبیلے کو انہوں نے کچھ فیور کرنا ہوتا تھا یا اس کا کوئی فیور ان کو چاہیے ہوتا تھا تو اس قبیلے کا جو سب سے اہم بت ہوتا تھا اس کو یہاں پہ رکھنے کی اجازت دے دیا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے اور یہاں پر جو ہے نا وہ جو بھی بت ہوگا وہ مقرب بت ہوگا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا, تو تمہارے قبیلے کا دیکھو بت یہاں پر ہے, اب وہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مقبول سمجھنا شروع کر دیں. پولیٹیکل جس کو کہتے ہیں سیاست کے اندر جائز تو جائز ہے, ناجائز جائز نہیں ہے کہ سیاست کی وجہ سے کوئی ناجائز چیز جائز ہو جائے. تو اب یہ بھی سیاست کھیل رہے ہوتے تھے لیکن ہمارے دور کے سیاست کی قسم کی سیاست کھیل رہے ہوتے تھے, تو بتوں کو یہاں پہ رکھ کر کے لوگوں کی پھر فیورز حاصل کیا کرتے تھے. تو اس طریقے سے نا ہوتے گئے یا تو انہوں نے اپنی طرف سے کوئی لمٹ لگا دی کہ ہاں بھائی 360 سے زیادہ ہم مزید قبول نہیں کر سکتے, جگہ بھر گئی ہے, نو مور ویکنسی, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معاملہ کیا کہ بس اور کوئی بت لائے ہی نہیں کوئی اپنا, تو وہ 360 پہ آ کر کے معاملہ ختم ہو گیا. اور پھر انہوں نے یہ شروع کر دیا کہ ہر دن کا ایک بت, تو اس دن جو ہے وہ اس کی خاص عبادت کی جائے گی اور باقی جو ہے نا وہ دوسرے دن کسی اور کی عبادت کی جائے گی. آج کو ہم روتے ہیں کہ ہماری عقل کہاں چلی گئی اور دنیا ایسی ہو گئی اور عقل بالکل بھی استعمال نہیں کر رہے اور جو بیوقوف بنانا چاہتا ہے بناتا ہے. جتنی عقل جو ہے وہ انہوں کی ماری گئی تھی اس سے زیادہ اور کس کی ماری جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ پتھر کا بت بناتے تھے اور پھر اس پتھر کے بت کو جو ہے وہ پوجنا شروع کر دیتے تھے, اس سے مانگنا شروع کر دیتے تھے, حتیٰ کہ چلتے چلتے اگر ان کو کوئی اور بت نظر آتا یا کوئی اور پتھر زیادہ بہتر نظر آتا تو اس کو اٹھا کر کے پوجنا شروع کر دیتے اور پرانے بت صاحب کو پھینک دیا, یعنی پرانے خدا کو پھینک دیا نیا خدا اٹھا لیا, پھر اس کے بعد چلتے چلتے کوئی نیا خدا آیا اس کو پھینک دیا. تو اس سے زیادہ جو ہے وہ اور عقل کی خرابی نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے کل رات کو یاد بچوں کو بھی یہی سمجھا رہا تھا کہ یہ جو شرک ہے نا, شرک یہ اس کی نجاست یہ اس طبعی فزیکل نجاست سے بھی زیادہ بری ہے جس سے کہ ہم گھن کھاتے ہیں, جس کے کہ بدبو کو ہم برداشت نہیں کر سکتے, حتیٰ کہ کچھ نرم طبیعت کمزور طبیعت والے لوگ اس کے ذکر کو بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھے ہوں اور کوئی جو ہے نا وہ ذرا سا کچھ اپنے پیٹ کی خرابی کے بتانا شروع کر دے تو خواتین کہتی ہیں چپ ہو جاؤ ورنہ ہمیں الٹی ہو جائے گی. اس کے ذکر کو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ شرک اس سے بھی زیادہ نجس ہے, یہ شرک اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے. انسان کی جب عقل ماری جاتی ہے تو پھر وہ اس درجے تک گر جاتا ہے, اسفل السافلین, سب سے لوویسٹ آف دا لو ہو جاتا ہے. یہ دعا ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہترین سبب عطا فرمایا کہ اس دعا سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ جڑا رہتا ہے. جب وہ پروردگار کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانگتا ہے تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے نا وہ اپنے پروردگار کے ساتھ وہ قائم ہو جاتا ہے. طریقہ کیا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو چکی کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا کہ بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے راستے میں جو رکاوٹ ہے وہ بدتمیزی ہے, وہ گناہ ہے جو کہ میں اللہ تعالیٰ کی شان میں کرتا ہوں, گستاخیاں کرتا ہوں. تو اگر یہ طریقہ سیکھ لینا تو پھر دعا ہمارے اور پروردگار کے درمیان بہترین سبب بن جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ گناہ والا کانسیپٹ نکال دیا جائے اور جس طرح سے کہ آج کل بہت زیادہ میڈیا کے اوپر عام کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ اللہ ہیز انکنڈیشنل لو, Allah has unconditional love for its creation. تو قرآن کدھر گیا پھر؟ قرآن کدھر گیا پھر اگر انکنڈیشنل لو ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی الذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. میں تو ولی ہوں, میں تو مددگار ہوں, میں تو چاہنے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو کہ مجھے مانتے ہیں, جو کہ میرے رسول کو مانتے ہیں. اور جو کافرین ہیں وہ بھی تو انسان ہے نا, وہ بھی تو وہی دو ٹانگیں دو ہاتھ اور دو ناک اور ایک ناک اور دو آنکھیں اور دو کان, اور اسی طرح کی ان کی بایولوجی ہوتی ہے, اسی طرح کے ان کا پورا کا پورا جو ہے وہ اناٹمی ہوتی ہے ساری کی ساری. لیکن ان کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بغض ہے ان کے ساتھ, کفر کے ساتھ, کافری کے ساتھ. اور یہ بغض جو ہے وہ کامل کس وقت ہو جاتا ہے, اس کے اوپر سٹیمپ کب لگ جاتی ہے؟ جب وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی کا لو اس حد تک تو ڈیفینیٹلی ہے کہ اللہ تعالیٰ بلاتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اسباب بھیجتا رہتا ہے کہ مان جاؤ, توبہ کر لو, شرک سے توبہ کر لو, گناہ سے توبہ کر لو, میرے نبی کی مخالفت کو چھوڑ دو. اس حد تک تو بات صحیح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا تو نہیں ملتی نا ان کو, اللہ تعالیٰ کی خوشی تو نہیں ملتی نا نہ ماننے والے کو. اسی طریقے سے کوئی مسلمان بھی ہو لیکن مرنے کے وقت اگر وہ کافر ہو جائے تو پھر وہ بھی اپنی ساری کی ساری رضا جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اب اس کی رضا اگر تھی بھی پہلے تو وہ ختم ہو جاتی ہے. ویسے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ جو مرتد ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ساتھ نہیں تھی, اگرچہ کہ وہ مسلمان کے طور پر ظاہری زندگی گزار رہا تھا, لیکن مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اصل میں پہلے بھی اس کے ساتھ اللہ کی رضا نہیں تھی. تو اللہ کی رضا تو مشروط ہے, حتیٰ کہ اللہ کی رضا تو کیا, اللہ تعالیٰ کی مدد مشروط ہے. بار بار آپ یہ بات سنتے رہتے ہیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم, جملہ شرطیہ, اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. یہ جملہ شرطیہ ہے, یہ کنڈیشنل جملہ ہے, دس از ناٹ انکنڈیشنل. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اللہ تعالیٰ کی رضا, یہ بھی بالکل صاف صاف ہے, کنڈیشنل جملہ. وَمَن يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ, کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا, اللہ تعالیٰ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر کے. آگے کیا فرمایا, ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر کرو گے اور اگر تم ایمان لے کر کے آؤ. کنڈیشنل بنا دیا اس کو. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کا تو وہی کام, ہر چیز میں نقصان پہنچانا, ہر طریقے سے نقصان پہنچانا. یہ انکنڈیشنل ہے, انکنڈیشنل ہے. ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کفر کرو, کفران نعمت کرو, اللہ تعالیٰ کے حکموں کی دھجیاں اڑاؤ, اور جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز کرو, جو کرنا ہے کرو, یو ول بی فائن, کچھ نہیں ہوتا, نتنگ ول گو رانگ. یہ دھوکا ہے, یہ دھوکا ہے. اور جب تک یہ دھوکا ختم نہیں ہوگا نا, ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس دین سے, ہم علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک دھوکا ختم نہ ہو. تو اس دور کے اندر خصوصاً چونکہ جہالت کا زمانہ ہے, علم جو ہے وہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے, اور علم والے بھی جو ہے وہ بہت کم ہو گئے ہیں, قحط الرجال کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جو محنت کرنے کی ضرورت ہے نا, جو کہ بالکل بنیاد کے درجے کے اوپر جا کر کے محنت کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہے دھوکوں کو ختم کرنا, دھوکوں کو ختم کرنا, دھوکوں کو کلیئر کرنا کہ نہیں, یہ جو ہم بات سمجھ رہے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, یہ دھوکا ہے, یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور جب تک یہ مس انڈرسٹینڈنگ ختم نہیں ہوگی, یہ دھوکا ختم نہیں ہوگا, تو اس وقت تک ہمارا عمل درست نہیں ہو سکتا, ہم اپنا فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, ہم اس دین سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یہ نہیں کر سکتے ہم کہ دھوکے کو جاری رکھیں, چلنے دیں, اور اس کے اوپر جو ہے وہ اعمال کی عمارتیں بلڈ کریں، اس کے اوپر اعمال کی عمارتیں، اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن، وہ اکیڈیمکس کی عمارتیں، یہ کتاب پڑھ لی، وہ کتاب پڑھ لی، یہ پڑھ لیا، وہ علوم حاصل کر لیے، وہ علوم حاصل کر لیے، یہ کر لیا، اور ایکٹیویزم کی، یہ لفظ ہمارے یہاں اتنا فیملیئر نہیں ہے، ہم امریکہ میں رہتے تھے نا، بہادر، وہاں پہ علماء کرام سمجھایا کرتے تھے، یہ دیکھو یہ جو سیمینارز کر رہے ہو نا، یہ جو بڑی بڑی کانفرنسز کر رہے ہو نا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں غیر مسلم ملک کے اندر مسلمان آ جاتے ہیں، پورے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے چل کر کے آ جاتے ہیں، ایک سے ایک تلاوتیں کرنے والے قاری آ جاتے ہیں، ایک سے ایک جو ہے بیان کرنے والے جو ہیں وہ لوگ آ جاتے ہیں، یہ ایکٹیویزم کہلاتا ہے، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ایکٹیویزم جو ہے نا یہ دھوکا ہے، یہ دھوکا ہے، اس دھوکے کے ساتھ ایمان کی سلامتی نہیں ہوگی، ایمان کی حفاظت نہیں ہوگی اس دھوکے کے ذریعے سے. تو دعا کے ذریعے سے ہم اپنے پروردگار سے جڑتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی معافی، یہ دھوکہ نہیں چلے گا کہ نہیں جی کچھ کرتا رہا ہوں، میں کچھ بھی کرتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ایک تو کچھ کرے گا نہیں میرے خلاف، اور دوسرا یہ کہ نعوذ باللہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جب شیطان کے کہنے کے اوپر انسان اور زیادہ دھوکے میں چلا جاتا ہے، تو یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کچھ کر نہیں سکتا، اگر کر سکتا تو پھر اب تک میں اتنا مزے سے کیوں زندگی گزار ہوں، دیکھو کرتا ہوں میں، نافرمانی بھی کرتا ہوں، گناہ بھی کرتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، دھوکے بھی دیتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا، اس کو بھی کچھ نہیں ہوا، مجھے بھی کچھ نہیں ہو رہا، یہ بہت بڑا دھوکا ہے، اس دھوکے سے ہمیں نکلنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم اللہ، اس کے لیے بھی اگر ہم نہیں نکل پا رہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس ذرائع نہیں ہے، ہمارے پاس عقل نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ یہ دھوکا کیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ تو سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ مجھے دھوکوں سے نکال لیجیے، آپ مجھے کسی دھوکے میں مبتلا نہ ہونے دیجیے، نہ میں خود کسی دھوکے میں مبتلا ہوں، نہ میں کسی دوسرے کو دھوکے میں مبتلا کرنے کا سبب بنوں. آپ سچ جانتے ہیں، اللہم ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه، اس دعا کو ہم سمجھ کر کے، اے اللہ مجھے حق دکھائیے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے حق نہیں سمجھ میں آ رہا، مجھے حق کا نہیں پتا، آپ دکھائیں گے تو مجھے پتا چلے گا، ارن الحق حقا وارزقنا اتباعه، دکھا بھی دیں گے نا، عمل بھی میں نہیں کر پاؤں گا، اس کی اتباع بھی میں نہیں کر پاؤں گا، آپ ہی مجھے بطور رزق اتباع کی توفیق عطا فرمائیے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ، اور باطل کی بھی حقیقت کہ میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤں. کیا مطلب؟ نجاست دکھانے کو کہہ رہے ہیں کہ ہاں مجھے جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ دیکھو ایسے کانسرٹس ہوتے ہیں، ایسے پاپ سٹارز ہوتے ہیں. أَرِنَا الْبَاطِلَ، باطل دکھائیے مجھے. What do you mean باطل دکھائیے مجھے؟ مجھے جو ہے وہ نعوذ باللہ بے حیائی کی چیزیں دکھلا دیجئے، مجھے جو ہے وہ شراب پینے کے طریقے بتا دیجئے، ایسے یہ یہ شرابیں موجود ہوتی ہیں، شراب کا یہ نام ہوتا ہے، شراب کا یہ نام ہوتا ہے، مجھے یہ دکھلا دیجئے کہ کیسے کیسے دھوکے دیے جاتے ہیں لوگوں کو، کیسے کیسے جو ہے وہ کرپشن ہوتی ہے، کیا کیا طریقے ہیں. آئی وانٹ ٹو لرن آل آف دیٹ، یہ مطلب ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کر رہے ہیں. اللہم ارن الباطل باطلا، کیا مطلب ہے اس کا؟ دھوکے سے بچا لیجئے، میں دھوکے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کہ باطل کو میں سچ سمجھنا شروع ہو جاؤں، حق سمجھنا شروع ہو جاؤں، میں دھوکے میں مبتلا نہ ہوں. وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَا، اور مجھے اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے، اجتناب کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. ایسے بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو رد کر دے. ہمارا ایمان تو بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم مانگ رہے ہیں نا، یہ بھی اپنی مرضی سے، اپنی توفیق سے نہیں، اپنی مرضی سے، اپنی شہادت سے نہیں مانگ رہے، اللہ نے توفیق دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں خیال ڈالا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو جو اللہ دل کے اندر خیال ڈالے گا، ایسے اپنے آپ کو فنا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی، تو پھر وہ عطا کیوں نہیں کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا، لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فنا شنا کرتے نہیں ہیں. یہ ہمیں کرنا آتا نہیں ہے، ہم نے سیکھا نہیں. حضرت جی کہ کیا پیارے اشعار پنجابی میں تھے، تو اس وجہ سے مجھے نہیں یاد ہے، لیکن بابا بھلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو اشعار حضرت نے ابھی پچھلے جمعے کے بیان میں پڑھے کہ تو پھولوں کا عطر بنا اور ان عطروں کا دریا بنا دے، اتنا عطر نکال پھولوں سے، اتنے پرفیوم نکال کہ اس کا دریا بہنا شروع ہو جائے، پھر اس دریا کے اندر تو غوطے لگا، ڈبگیاں لگا، خوب نہا اس کے اندر جا کر کے، تو کتنی خوشبو سے معطر ہو جائے گا ایسا شخص جو کہ عطر کے دریا کے اندر نہاتا ہے. لیکن فرمایا پھر بھی تیری بدبو نہیں جائے گی اگر تو اپنی میں کو نہیں مٹاتا، اپنی پہلے اپنی میں مکا، میں کو مکاؤ گے نا تب تمہاری نجاست دور ہوگی، تب تمہاری بدبو دور ہوگی. کیونکہ میں کیا چیز ہے؟ یہی شرک ہے. اور شرک کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ہم سن چکے ہیں کہ یہ باتھ روم کی نجاست سے زیادہ نجس چیز، تو اس کی بدبو کتنی ہوتی ہوگی؟ اس کی بدبو تو فرشتے محسوس کرتے ہیں، ہمیں تو آتی نہیں ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی میں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو اس طریقے سے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ہمیں سکھلایا، اور جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے سیکھا اور اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں دکھایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنے مشائخ سے سیکھا ہے توبہ کے کلمات پڑھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر یہ سچی پکی نیت کر لیں کہ اب تک مجھ سے جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں میں ان سب پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں یہ غلطیاں نہیں دہراؤں گا، اور اس توبہ کے اوپر قائم رہنے کے لیے جو کچھ مجھ سے بن پڑا اے اللہ میں کروں گا، آپ میری اس میں مدد فرمائیے. یہ دل کی نیت ہوتی ہے، دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پتا ہوتا ہے، ہمارے برابر والے بیٹھے شخص کو بھی نہیں پتا ہوتا، اور نہ تو کسی امام کو، کسی مولوی کو، کسی پیر کو، کسی کو بھی پتا ہوتا ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ شرمانا، اس میں جھجکنا، اس کے اندر یہ سوچنا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کیسے ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. لیٹس لیو اٹ ٹو اللہ، اللہ کے اوپر اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کیسے ہوگا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس لمحے کے، اس وقت کے ہم ذمہ دار ہیں کہ اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ نہیں مانگی، اور اس وقت ہم گناہوں پہ نادم ہوئے کہ نہیں ہوئے، اور اس وقت ہم نے اللہ تعالیٰ سے دل میں یہ ارادہ کیا کہ نہیں کیا. ہم اس کے مکلف ہیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. آئندہ کا ہمیں کچھ نہیں پتا، زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کچھ کر بھی پائیں گے، کچھ بھی نہیں پتا ہمیں آئندہ کا. اور آئندہ کا مطلب ہوتا ہے نیکسٹ مومنٹ، آئندہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا نیکسٹ ایئر، اگلا سال، دس سال بعد، اگلے ہفتے، نہیں. آئندہ کی ڈیفینیشن مینز نیکسٹ مومنٹ، اگلا لمحہ، ہمیں نہیں پتا کیا ہونے والا. تو توبہ اسی وقت کرنی ہے، اور اسی نیت اور اسی دل کے ارادے کے ساتھ کرنی ہے. اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دوہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ والشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدًا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے. اس کے بعد جو مشائخ ہمارے نقشبند کے ہمارے حضرت جی اور ان کے بڑے معمولات بتایا کرتے ہیں وہ بھی ایک بار سن لیجئے. 100 دفعہ صبح شام استغفار کی تسبیح کر لینا، 100 دفعہ صبح شام درود شریف کی تسبیح پڑھ لینا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. استغفار یہ بتاتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. تو یہ دونوں تسبیحات ہو گئیں. تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا. خواتین جن دنوں تلاوت نہیں کرتیں ان دنوں تلاوت نہ کرنا ان کا معمول ہوگا، اور مردوں کے اوپر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے ان کے لیے روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا. ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا ضرور سے ناظرہ قرآن مجید پڑھ لیں. یہ تیسرا معمول ہو گیا. چوتھا معمول وقوف قلبی کہلاتا ہے. اس میں کچھ پڑھنا نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو علم اور ارادے کے ساتھ نہ توڑنا، یہ وقوف قلبی کہلاتا ہے. علم اور ارادے کے ساتھ پری پلانڈ طریقے سے گناہ نہ کرنا، یہ وقوف قلبی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنا ہے. کتنا اہم ہے اللہ کے حکموں کو، اللہ کے حکم کتنے اہم ہیں. کہ اللہ کی طرف دھیان رکھنا کیا کہلایا؟ اللہ کے حکموں کی طرف دھیان رکھنا. اور ہم نے اللہ کے حکموں کو بالکل ہی کنارے پہ لگا دیا، اور اس کے بغیر ہی اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا کوئی مخمصہ اپنے ذہن کے اندر ایک ڈھکوسلا بنا لیا اور اسی کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ کی طرف دھیان ہے جی، میرے آنسو پوچھنے کے لیے اللہ، جب کوئی مصیبت پڑے گی تو اللہ، اور اللہ مجھے نکال دیتا ہے، میرا اللہ ہے میرے ساتھ، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے حکم گئے سائڈ پہ. میں نے کچھ نہیں کرنا، میں نے اللہ کے حکموں کو اس قابل بھی نہیں سمجھنا کہ کوشش ہی کر لوں. کوشش نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہی مانگوں گا، اللہ آپ میری مدد کر دیجئے کہ میں کوشش کر لوں. نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں اللہ کے حکموں کی، کوئی ریلیونسی نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی. لیکن ہمارے مشائخ نے بات کو سمجھا، اللہ ان کو ہماری طرف سے کروڑوں اربوں جزائے خیر عطا فرمائے، کہ انہوں نے معمول ہی ایسا بنایا کہ اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف دھیان رکھنا. اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں ہے اللہ کی طرف دھیان رکھنے کا، اس کے بغیر کوئی مطلب نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھنے کا. تو چوتھا معمول ہے کہ علم اور ارادے سے گناہ چھوڑ دینا. اور پانچواں معمول جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا مخصوص معمول ہے، وہ ہے ایک مخصوص طریقے سے مراقبہ کرنا. آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا لینا، دنیا اور دنیا سے ہٹ کر کر بس اس خیال کو اپنے دل میں بسانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے. یہ خیال ہے ذہن کا، یہ بسا لیا اور اب اس اللہ اللہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو گیا، یعنی اپنے قلب کی طرف دھیان رکھ لیا، اور اس آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، یعنی توجہ مرکوز کرتے رہے. اور جو اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے، یعنی خیالات، ڈسٹریکشنز، ان کو جھٹکتے رہے اور واپس اسی توجہ کی طرف مرکوز کرتے رہے اپنے دھیان کو. اور پھر کوئی اور خیال آ گیا، اس کو جھٹک دیا، پھر اسی طرف مرکوز کرے، پھر خیال آ گیا، اس کو جھٹک دیا، پھر اس کی طرف مرکوز کیا. جتنی دیر تک بیٹھے یہ فائٹنگ کرتے رہیں گے خیالات کے ساتھ، یہ مراقبہ کہلائے گا. یعنی یہ کشتی جو ہے نا، جو شروع میں 100% کشتی لڑنی ہوتی ہے، خالی خیالات سے کشتی. یا نیند آ رہی ہے تو سو جائیں، نیت کری اللہ کی رحمت آ رہی ہے، پھر نیند آ گئی سو جائیں، وہ تو پھر خیالات ہی بند ہو گئے. اللہ کی رحمت ہے، سکینہ اس کو کہتے ہیں کہ سکینہ آ گئی، مسئلہ ہی حل ہو گیا سارا کا سارا. لیکن اگر نیند بھی نہیں آ رہی اور خیالات آئے چلے جا رہے ہیں تو کشتی لڑتے رہیں. یہ کشتی پھر آہستہ آہستہ کم ہوتی ہے، یہ 100% کی بجائے پھر اب 99% ہو جائے گی. 1% جو ٹائم ہوگا، 1% کا مطلب یہ 20 منٹ کا جو ہے، وہ جو بھی 1% بنتا ہے، اتنی دیر آپ فوکس کر پائیں گے اور 99% آپ کشتی لڑتے رہیں گے. پھر جو ہے وہ کشتی کا ٹائم کم ہوگا، 2% جو ہے وہ فوکس کر پائیں گے اور کشتی لڑنے کا ٹائم 98% ہو جائے گا. اس طرح سے آہستہ آہستہ کر کے فوکس بن جاتا ہے. اور یہی جو ہے وہ نقشبندی سلسلے کا مراقبہ ہے، اپنے دل کی طرف فوکس کرنا، اللہ اللہ کی آواز کو سننے کی کوشش کرتے رہنا. اس کے اندر رکاوٹ خیالات بنتے ہیں، تو خیالات سے نمٹنے کا ایکچولی دو طریقے ہوتے ہیں خیالات سے نمٹنے کے. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ مراقبے کے درمیان خیالات سے کشتی لڑنا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو زیادہ پائیدار طریقہ ہوتا ہے، جو کہ زیادہ افیکٹو اور لانگ لاسٹنگ اور اصل طریقہ ہوتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے خیالات آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا وہ اپنے ذہن میں نوٹ کر لینا کہ ان ان چیزوں کے خیالات آ رہے ہیں. اب جب مراقبہ ختم ہوگا تو اس کے بعد کہنا کہ یار اب یہ کرنا کہ ان چیزوں کے جو خیالات آ رہے تھے نا، کیا میں ان سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہوں، کیا میں ان کو شٹ ڈاؤن کر سکتا ہوں اپنی زندگی سے کہ خیال ہی نہ آئے ان کا. تو پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا، ان ڈسٹریکشنز کو اپنی زندگی سے کٹ ڈاؤن کرنا، ٹھیک ہے. تو جن چیزوں سے انسان کا واسطہ نہیں پڑتا نا، تو پھر اس کے خیالات بھی کم آتے ہیں، اور جس سے مستقل واسطہ پڑتا رہتا ہے تو مراقبے میں تو کیا، نیند میں بھی اس کے خیالات آتے ہیں، جس کو خوابوں کی ایک قسم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے بڑے فائدوں میں سے ایک بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو انسان مراقبے میں محنت کرتا ہے، اس کو سنجیدگی سے لیتا ہے، تو وہ پھر اپنی زندگی سے ڈسٹریکشنز کو کم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو یہ ایک قوت ارادی کے ساتھ ایک فوکس کیا تھا، مجھے مراقبے میں اللہ اللہ کی آواز سننی ہے. اب کیوں نہیں سن پا رہا؟ اچھا، وہ جو میں فیس بک کے اوپر جا کر کے اپنا ٹائم لگاتا ہوں نا، تو مراقبے کے اندر مجھے فیس بک کا خیال ہے. او بھائی، فیس بک اکاؤنٹ کو بند کرو، کیا تمہاری زندگی سے کمی آ جائے گی کہ تم فیس بک اکاؤنٹ کو بند نہیں کر سکتے؟ جو بیکار کی چیزیں، جو فضول کی چیزیں. ہاں، بیوی کو یہ نہیں کہ بیوی کا خیال آ رہا ہے تو بیوی صاحبہ کو گھر سے باہر نکال دیا، نہیں نکال سکتے، نہ والدین کو، نہ جو ہے وہ اپنی جاب کو، نہ جو ہے وہ اپنی اور ذمہ داریوں کو، ان کو کوئی نہیں کہہ رہا ختم کرنے کے لیے، شٹ آف کرنے کے لیے. لیکن جو بیکار کے فضول کے ہیں ان کو تو کر سکتے ہیں نا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے آج کے کمپلیٹ ڈسٹریکشن والے دور کے اندر، جو مراقبے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ یکسوئی نصیب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بہرحال تو یہ مراقبے کے بارے میں چند باتیں تھیں، اور پھر آخری جو ہے وہ رابطہ شیخ ہے کہ جن شیخ کے ساتھ میں اصلاحی تعلق بنایا ہے، تو ان کے ساتھ پھر دین کو سیکھنا، اپنے ذاتی احوال کے مطابق سمجھنا، ان سے مشورے کرنا، اور ان کے جو ملفوظات ہیں یا بیانات ہیں یا جو کلاسز ہیں، دروس ہیں، ان کو غور سے سننا، اور پھر ان سے علمی سوال کرنا کہ آپ نے یہ بات کہی تھی تو یہ مجھے ایسے سمجھ میں آئی ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے مجھے ہو سکتا ہے غلط سمجھ میں آئی ہو، تو آپ میری اصلاح کر دیجیے، یا اس چیز کو میں اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کیسے اپلائی کر سکتا ہوں، جو کہ آپ اپنے درس کے اندر بات سمجھا رہے تھے تو وہ آپ مجھے سمجھا دیجئے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر رابطہ شیخ کہلاتی ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنی محبت کے حاصل ہونے کا ذریعہ بنائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبے کی مشق کر کے پھر ہم دعا کر لیتے ہیں. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا جو کچھ دنیا سے ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیں. اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سبحان رب العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عملي يبلغنا إلى حبك. اے کریم آقام، تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، ہم چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، ہمیں آپ نے اس دنیا میں بندگی کے لیے بھیجا. اے اللہ، ہم نے اس دنیا میں آ کر کے بندگی کے علاوہ سب کچھ کیا. اے اللہ، گندگی پھیلائی، اے اللہ شرمندگی اٹھائی، اے اللہ دھوکے کھائے، اے اللہ تیرے دشمنوں کو اپنا دوست بنایا، اے اللہ تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو ترک کیا، اے اللہ ہم نے دوسروں کی عظمت کو اپنے سینوں میں بٹھایا، اے اللہ اپنی اولادوں کے دلوں میں بسایا، اے اللہ ہم نے صرف گندگی پھیلائی، اے اللہ اپنی ذات میں بھی، اے اللہ اپنے ماحول میں بھی، اپنے گھر میں بھی، اپنے کاروبار میں بھی، اے اللہ اپنے پاس پڑوس میں بھی، اے اللہ آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ اس عظیم گناہ کے اوپر، اے اللہ اس عظیم نافرمانی کے اوپر آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، اے اللہ آپ کے ہی بندے ہیں، اے اللہ جو کچھ ہے آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اے اللہ آپ ہی کے در کے سوالی ہیں، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، اے اللہ ہم اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ ان کو آپ نے کیسی کیسی توفیق عطا فرمائی ہیں، اے اللہ کیسی کیسی اپنی محبت کے جلوے عطا فرمائے، اے اللہ آپ نے ان کو کیسا علم عطا فرمایا، اے اللہ کیسے ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ کیسی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرمائی، جہاں جاتے ہیں آپ کی محبت کو پھیلا دیتے، اے اللہ آپ کو آپ سے جوڑنے کی محنت کتنے لوگوں کے ساتھ اے اللہ انہوں نے کی، اے اللہ آپ کے بندوں کو آپ سے جوڑا، اے اللہ ان کے پاس محبت تھی جب ہی تو محبت کو بانٹ سکے، اے اللہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اے اللہ ہم تو محبت کرنا سیکھ بھی نہیں سکے، اے اللہ ہمارے تو دل سل ہیں، اے اللہ اس پتھر کے ساتھ ہم نے کیا کسی سے محبت کرنی ہے، اے اللہ دوسروں کو محبت سکھانا تو دور کی بات، اے اللہ آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مچھلی کی کتنی پیاری مثال دی کہ وہ پانی کے اندر تڑپ پانی کے باہر تڑپتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ جو جس کے پیٹ میں جاتی ہے اس کو بھی پانی کی پیاس لگا دیتی ہے، اے اللہ ہم تو مچھلی جیسے بھی نہ بن سکے، اے اللہ اپنے پروردگار سے محبت نہ کر سکے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی محبت کی بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی عظمت کی بھیک عطا فرما دیجئے، اے اللہ اس کے راستے میں جو بھی رکاوٹیں ہم نے خود پیدا کی ہوئی ہیں، اے اللہ رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اتنا علم تو حاصل ہوا کہ اپنی رکاوٹ کو پہچان رہے ہیں لیکن اے اللہ اس کو دور کرنے کے اوپر بالکل قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ مجبور محض بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے ہیں، اے اللہ ہم نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اے اللہ ہم کسی قابل نہیں، اے اللہ اپنے حالات کو بدلنے پر قادر نہیں، اے اللہ اپنے اعمال کو بدلنے پر قادر نہیں، اے اللہ اپنی سوچوں تک کو بدلنے پر قادر نہیں، اے اللہ اپنے آپ کو ان وسوسوں سے نجات دلانے پر قادر نہیں، اے اللہ شیطان سے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو بچانے پر قادر نہیں، اے اللہ ہم تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں، اے اللہ ہم بالکل ہی مفلس ہیں، بالکل ہی فقیر ہیں، اور اے اللہ آپ نے یقیناً اس بات کی تصدیق فرمائی ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں لیکن بالکل فقیر ہیں، اے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں، آپ کے دین کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، اے اللہ جو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں آپ ہی کا دیا ہوا ہے، اے اللہ جو کچھ ہوگا وہ آپ ہی کی طرف سے ہوگا، اے اللہ جو کچھ ہے وہ آپ ہی کی وجہ سے ہے، اے اللہ مہربانی فرما کر اپنی رضا بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا کا مصدر سنا دیجئے، اے اللہ خوشخبری ہمیں عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے دل میں آپ سے راضی ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں آپ کو اے اللہ آپ کو راضی کرنا ہے لیکن اس کا سب سے آسان گر نہیں سیکھ پا رہے کہ ہم آپ سے راضی ہو جائیں تو آپ بھی ہم سے راضی ہو جائیں گے، اے اللہ ہمیں آپ اپنے سے راضی فرما لیجئے، اے اللہ آپ جانتے ہیں، اے اللہ ہم نے سنا کہ آپ ہمارے دلوں کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ آپ ہمارے دلوں کو پھیرنے والے ہیں، پھیر سکتے ہیں، اور ہمارے دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر جاتے ہیں آپ اس کو پھیر دیتے ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت کی طرف پھیر دیجئے, اے اللہ اپنی عظمت کی طرف پھیر دیجئے, اے اللہ اپنی چاہت کی طرف پھیر دیجئے, اے اللہ اپنے دھیان کی طرف پھیر دیجئے. اے اللہ اب بہت غفلت ہو چکی, اے اللہ بہت زندگی ضائع کر چکے, اے اللہ پتہ نہیں موت سر پہ کھڑی ہے, کس لمحے آ جانے والی ہے, اور یہ ایک مہلت, اے اللہ یہ ایک واحد مہلت, اے اللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والی ہے. اے اللہ اس کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے, اے اللہ جو بھی برائیاں ہیں اے اللہ اپنی رحمت کی نگاہ ڈال کے ہم سے دور فرما دیجئے, اے اللہ ہماری بیماریوں میں ہمیں شفا عطا فرما دیجئے, اے اللہ روحانی بیماریوں کو دور فرما دیجئے, اے اللہ دنیا کی محبت کو دور فرما دیجئے, اے اللہ جو دنیا کے ساتھ عشق اور عاشقی میں مبتلا ہے, اے اللہ اس عاشقی کو ختم فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنی محبت کے لیے قبول فرما لیجئے, اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی ہر قسم کے امراض میں اے اللہ ہمیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ جو بھی بیمار ہیں پریشان حال ہیں اے اللہ آپ سے دوری کے بد کے علاوہ اور کیا پریشانی آپ کے بندے کو لگ سکتی ہے, اے اللہ یقیناً آپ کی دوری کی وجہ سے ہی پریشانیاں ہیں, اے اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں سکون قلب عطا فرما دیجئے, اے اللہ جیسا ذکر کرنا چاہیے اے اللہ ویسے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ شکر کرنے والی زبان عطا فرما دیجئے, اے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما دیجئے, اے اللہ جو بھی پریشانی اگر اے اللہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے آزمائش آ گئی اے اللہ اس کے اوپر صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ آپ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ اتنی سادہ سی آسان سی بات ہے کہ ہم کسی قابل نہیں اور آپ ہماری تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے اوپر اے اللہ مکمل قدرت رکھتے ہیں, اے اللہ بس شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے, ہمارے نفس نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کے ساتھ براہ راست اے اللہ دست و گریباں ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو شکست کر دینے کی کوشش کرتے ہیں, اے اللہ یقیناً ہم دیوار سے سر ٹکرانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے, اے اللہ صرف اور صرف اپنا ہی سر زخمی کر رہے ہوتے ہیں, اے اللہ اپنا ہی سر پھوڑ رہے ہوتے ہیں, اے اللہ ہمیں اے اللہ اپنے خزانوں سے لینا سکھا دیجئے, اے اللہ اپنی مدد کو شامل حال کرنا سکھلا دیجئے, اے اللہ ہمیں بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ہم اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہیں لیکن ایک معمولی سی بات ماننے کی صفت اپنے اندر نہیں پیدا کر پائے, اے اللہ ہمیں مطیع و فرمانبردار بندیوں میں شامل فرما لیجئے, اے اللہ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی اے اللہ ان کو دل کا عارضہ ہوا, اے اللہ ان کی آج اینجیو پلاسٹی یا اینجیوگرافی ہے, اے اللہ ان کے اس پروسیجر کو ان کے لیے آسان فرما دیجئے, اے اللہ ان کی کامل شفا کا اس کو سبب بنا دیجئے, اے اللہ سب ساری پریشانیوں سے ان کے گھر والوں کی اور ان کے متعلقین کی اے اللہ حفاظت فرما دیجئے, اے اللہ شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان کے صاحبزادہ صاحب جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری کو بھی اے اللہ دور فرما دیجئے, اے اللہ ان کو ان کے والد صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک مزید بنا دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ ان سے ہمیں آپ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے, اے اللہ نعمتوں کی قدردانی عطا فرما, اے اللہ کفران نعمت سے ہماری حفاظت فرما, اے اللہ جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ بھی عطا فرما, اے اللہ جو بھی خیریں آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے مانگی اے اللہ ہم ان سب خیروں کا آپ سے سوال کرتے ہیں, اے جن بھی شرور سے آپ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ مانگی اے اللہ ہم ان تمام شرور سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں, اے اللہ ہماری اس دعا کو ہم سے قبول فرما دیجئے, اے اللہ ہمارے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دیجئے, اے اللہ ہم اس قابل تو نہیں لیکن اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما دیجئے, اے اللہ اپنے چاہنے چاہنے والوں میں ہمیں ہمارے اہل و عیال کو شامل فرما دیجئے, اے اللہ ہماری اولادوں کو شامل فرما دیجئے, دوست احباب کو شامل فرما دیجئے, اے اللہ پوری امت کو شامل فرما دیجئے, اے اللہ امت کے اے اللہ امت کی پریشانیوں پر، اے اللہ ان کے زخموں کے اوپر اب مرہم فرما دیجئے، اے اللہ دور فرما دیجئے، اے اللہ اب ہمیں کوئی ایسا رہنما عطا فرما دیجئے جو کہ وقت کے فراعین سے ہمیں نکالنے کی اے اللہ میں ہماری مدد کر سکے، اے اللہ ہماری رہنمائی کر سکے، اے اللہ ہمیں جو ہے وہ اس دلدل سے باہر نکال سکے، اے اللہ ہماری توجہات کا اے اللہ وہ مرکز بن سکے، اے اللہ ہماری محبتوں کا مرکز بن سکے، اور اے اللہ ہم اس کے جھنڈے تلے اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی محنت اور دنیا کے اندر بھی سرخروئی کی محنت کر سکیں، اے اللہ کوئی اپنے غیبی خزانوں سے ایسا انتظام فرما دیجئے، اے اللہ امت کی ماؤں بہنوں اور بچیوں اور بچوں اے اللہ ان کی آہوں کو سن لیجئے، اے اللہ مشکل کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مردوں کو اپنے سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمیں ذمہ داری آپ نے دے کر کے بھیجا ہے، اے اللہ اس ذمہ داری کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے، قلب سلیم عطا فرما دیجئے، اے اللہ آخرت کی دین کی فکر عطا فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی فکروں سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، اے اللہ علماء اور مشائخ کی حفاظت فرما، اے اللہ تبلیغ کی محنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اقامت دین کی محنتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ کفر اور شرک سے، اے اللہ اور بدعتوں سے، اے اللہ رسومات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ آپ کو ناراض کر دینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قلت سے، ذلت سے، علت سے حفاظت فرما، اے اللہ قرضوں سے، مرضوں سے حفاظت فرما، اے اللہ فتنہ دجال سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ آج ہمارے اس بیٹھنے کو مل بیٹھنے کو، اے اللہ جنہوں نے اپنے گھر میں جگہ دی، اے اللہ جنہوں نے اس کے لیے انتظام کیا، محنتیں کریں، اے اللہ پلاننگ کریں، جو خواتین ہمارے کھانے پینے کے لیے پلان کرتی ہیں، اے اللہ ان سب کے لیے اے اللہ اپنی خصوصی چاہت کے فیصلے فرما دیجئے، اے اللہ اپنی محبت کرنے والوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ اس امید کے اوپر ہم آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ جنہوں نے بھی خدمتیں کری ہیں اے اللہ ان کو اپنی محبت میں سے وافر اے اللہ حصہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی نسبت سے محبت کرنے کی اور آپ کی نسبت سے نفرت کرنے کی، آپ کی ہی نسبت سے محبت سے اے اللہ عطا کرنے کی اور اے اللہ آپ ہی کی محبت میں منع کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ایمان کاملہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو ہمارے بزرگ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، اے اللہ خصوصاً ساجد کے والد گرامی، اے اللہ ان کے بڑھاپے کو ان پر آسان فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اے اللہ ان کی اچھے سے خدمت کر کے اے اللہ ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے سارے جو متوفقین ہیں، اے اللہ جو دنیا سے فوت ہو چکے، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے، جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.